الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه إلى وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء. ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور یہ معجز ہے، یعنی عجز الدنیا عن اتیان نذیرہ، پورے عالم کو، جن اور انس کو تحدید اور تنبیہ فرمائی کہ اس کو خدائی کلام مان لو، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ کسی بشر کا کلام ہے تو تم اس جیسے لے آؤ. فاتو برہانکم ان کنتم صادقین وان کنتم فی ریب مما نزلنا فاتو بسورت مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورت من مثلی ودعو شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. جن اور انس، ان کو بھی تنبیہ فرمائی گئی اور وہ سب بے بس اور عاجز ہو گئے. غور کرنے کی بات ہے کہ انہوں نے وحی اور پیغمبر کے مقابلے میں کیا کمی کی تھی، کون سی تکلیف اور مصائب ہے جو آپ کو اور آپ کے اصحاب کو نہیں پہنچائے گئے. خود قرآن کریم میں اللہ جل ذکرہ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ. اتنی سازشیں کی ہے آپ کے خلاف، آپ کی وحی کے خلاف، کہ اگر کسی پہاڑ کے خلاف ہو جاتی تو وہ جگہ بدل لیتے. پہاڑوں نے سرنگ بنانے کے لیے جگہ دی نہ، ریل گاڑی پوری اندر چلی جاتی ہے، دوسری طرف نکل جاتی. لیکن استقامت جو پیغمبرانہ ہے، اولوالعزم انبیاء و مرسلین کی ہے، ان کے اتباع صالحین کی ہے. واستقم کما امرت ومن تاب معك، ایسا جم کے رہے جیسے کہا جاتا ہے، اور آپ کے ساتھ والوں کو بھی. اس لیے علماء و صوفیاء کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرام، استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے. کشیری وغیرہ نے کہا ہے لِأَنَّ الْكَرَامَةَ لَا تُنَالُ إِلَّا، کرامت تو تب نصیب ہوگی جب اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے. استقامت کے معنی ہیں شرائع کے مطابق چلنا. امام ابو حنیفہ امام اعظم کے بارے میں مشہور ہے، ابن حجر حیتمی نے الخیرات الحسان فی مناقب ابی حنیفہ النعمان میں لکھا ہے، اور دوسرے حضرات نے بھی حضرت اقدس امام اعظم کے فضائل اور مناقب میں لکھا ہے. فتاوی شام سجود صحوہ میں ابن عابدین نے بھی ابن حجر حیتمی کی خیرات الحسان کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جب یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ مؤکدات واجبات اور فرائض میں اگر قاعدہ اولی میں عبدہ و رسولہ کے بعد اللہم صلی علی محمد اتنا درود پڑھ لیا گیا، یہ پورا درود ہے، تو فعلیہ ان یسجد لسہوہ، اس نمازی کو چاہیے کہ سجود سہوہ کر لے. نوافل تو کل شفع صلاۃ مستقلۃ، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن مؤکدات کل واجبات، والواجبات کل فرائض، دیا تاتاریہ، اس میں اہتمام کرنا پڑے گا ارکان کی ادائیگی کا. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے خواب میں رسول مرسل خاتم الرسل والنبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور آپ نے پوچھا کہ آپ نے سجدہ واجب کر لیا، جس نے بھولے سے مجھ پر درود بھیجا، آپ نے فرمایا کہ قصدن تو نہ آپ نے پڑھا ہے اور نہ کہا ہے، اور سہوے پر امتی کو بھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، تو آپ اتنے خوش ہوئے، فتبسم ودعا له ببرکت العلم، آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے علم کی برکت کی دعا فرمائی. دیکھو، من حیث العلم کسی کو اتباع عالم نصیب ہونا یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ تکوینی نظام کا حصہ ہے کہ پورا عالم امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں. اس دن میں نے اپنے طالب علم خادم جو عمرے کے ساتھ تھا، مسجد نبوی کے اندر دوسری چھتریوں میں اوپر نعمان بن ثابت دکھایا، اور کہتے ہیں یہ 700 سال سے بلکہ اس سے بھی پہلے سے یہاں درج ہے، اور صحابہ و تابعین کے درمیان میں امام ابو حنیفہ کا نام درج ہے. یہ فضل ہے اور شرف ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے. علماء دین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو استقامت عطا فرمائی تھی. خیر پر استقامت کرنا، یعنی خیر کو ہمیشہ جاری رکھنا. دیکھو، عوام کے دین میں کمی کیا ہے؟ وہ آج شوق و ذوق سے بہت پڑھ لیں گے، کل نہیں آئے گی، بات ختم ہو گئی. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا خان صاحب آیا مسجد میں، دیکھے کہ قریب میں ایک شخص کھڑا ہے جو اس کو وہ جولاہا سمجھتا تھا، تو اس نے کہا نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز. اس نے کہا وہ جولاؤ کہ 4 رکعت پڑھتا ہے؟ تو اس نے کہا میں نیت کرتا ہوں 20 رکعت کی. اس کو پتہ نہیں کہ 20 رکعت ایک ہی سم سے پڑھنا ممنوع ہے، دن میں 4 اور رات کو 8 سے زیادہ آپ ایک سلام سے نہیں پڑھ سکتے. تو استقامت جب نہ ہو تو آدمی سے خطائیں صادر ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شخص ہوائی جہاز سے آیا، تو ایک بزرگ نے کہا کہ آپ تو کرامت سے آئے، اور دوسرا ریل گاڑی یا بس سے آیا، تو ایک اور بزرگ نے ان کو کہا کہ آپ استقامت سے آئے، اور استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے. شیخ الطائفہ سید الاولیاء ابو القاسم جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کافی سال رہا، اور پھر جانے کی اجازت طلب کی، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیسے آئے تھے اور کیسے جا رہے ہیں. اس نے کہا میں نے سنا تھا آپ اولیاء اللہ ہے، میں نے تو سال گزارا، کوئی کرامت نہیں دے گی. کہا اچھا، ایک سال میں کوئی کرامت ہی نہیں دے گی؟ اس نے کہا میں نے تو نہیں دیکھی. کہ اس ایک سال میں پیغمبر کی سنت کے خلاف کوئی دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، سنت کے خلاف تو نہیں دیکھا. فرمایا امتی کی سب سے بڑی کرامت و عزت یہ ہے کہ اللہ اس کو نبی کا اتباع نصیب فرمائے. الاستقامت فوق الکرام. صحیحین میں ام المومنین کی روایت ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ما دیم علیہ وان قل، اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے تھوڑا کیوں نہ ہو لیکن ہمیشہ ہو. اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ استحباب پر دوام بھی استحباب ہے. اما اللزوم فهو امر آخر، التزام علیحدہ چیز ہے، وہ تو اعتقاد سے تعلق رکھتا ہے. بعض لوگ جو نئے نئے شیخ القرآنوں سے پڑھ لیتے ہیں اور پھر لوگوں پر بے وقت فتوے لگاتے ہیں، ان کو ان باتوں کے اصطلاح کا فرق معلوم نہیں. اصطلاحات جاننا بہت ضروری. دیکھو، ایک زندہ آدمی کو آپ کہتے ہیں دامت برکاتہ مد ذلہ، انتقال کے بعد آپ کہتے ہیں رحمہ اللہ، جب صحابی ہو تو آپ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جب نبی ہو تو آپ کہتے ہیں علیہ السلام. یہ تقریباً ہم معنی الفاظ ہے، لیکن مراتب کے لحاظ سے اس کا استعمال ہو رہا ہے. عالم دین اس لیے عالم دین ہے کہ اس کی ہر بات تلی تلائی ہے. اردو والے کہتے اول تولو پھر بولو، یہی مطلب ہے کہ آپ قاعدے قانون کو دیکھ کر کے کلام کریں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ فرق بیان کیا ہے کہ بھئی بچہ پیدا ہو جائے تو دو بکرے یا مینڈے عقیقہ کیا جائے، بچی ہو تو ایک کافی ہے. ابو داؤد اور ترمذی و نسائی ابن ماجہ کی حدیث ہے، ان الغلام شاتان وان الجاریت شاتن. علماء کہتے دو حصے، یا ایک حصہ اونٹ میں بھی بھینس میں بھی گائے میں بھی پکڑے جا سکتے ہیں، والے ہے اثر، اس پہ آثار موجود ہیں. یہ بھی فرق کے مراتب ہے نا، کہ ساتواں دن ہوا یا چودواں اکیسواں دن ہوا، بال کاٹے جا رہے، نام رکھا جا رہا ہے. تو دو یا ایک بکرا جب ولیمہ ہوگا تو اولم ولو بشاد، کم از کم ایک بکرا تو ہے ہی، ورنہ اونٹ کے اونٹ کاٹے جا سکتے. بخاری میں سات دن تک ولائم جائز ہے. کتاب الاطعمہ، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کو خوبصورت کرتے، اور بیٹی غریب تو گھر کی زینت ہے اور گھر کی ضرورت ہے. اگرچہ بہت ساری بیٹیوں نے باپ کو اتنا زندہ تابندگی ہے کہ بیٹے بھی نہیں کر سکے. وقلیل اماہم، یہ شاز و نادر ہے. اور بیٹے ان کی ذمہ داری زیادہ ہے. اس لیے حضرت مریم کی والدہ نے جو بچہ مانگا تھا وہ بچی ہوئی، تو انہوں نے کہا خدایا میں تو لڑکا مانگ رہی تھی، یہ تو لڑکی ہے. واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو پتا ہے جو وہ جن چکی تھی. الیس الذکر کالانثی، جو لڑکا وہ مانگ رہی تھی نحات کہتے ذہن میں تھا، خارج میں جو لڑکی آئی اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا. کیونکہ آگے چل کر مریم بی بی کے بطن سے اللہ نے عیسیٰ مسیح متولد کیا. ہم کہتے ہیں کہ وضو میں چار فرض ہے، نماز میں چھ فرض ہے، پھر واجبات گنتے، وضو میں واجب کوئی نہیں، اور پھر سنن گنتے، پھر آداب مستحسنات گنتے. یہ سب ایک نظام کا حصہ ہے. اس نظام کے تحت اللہ تعالی نے کتاب بھیجی ہے قرآن کریم، اور پیغمبر کو مبعوث فرمایا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. انک لمن المرسلین، آپ بڑے بابرکت با سلیقہ طریقہ پیغمبروں میں سے. اور پھر آپ کے لیے ایک ماحول بنایا، چونکہ خاتم النبیین تھے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. خاتم النبیین ظاہراً باطناً ہے، علماً عملاً ہے، زمانی و مکانی دونوں ہے. زمانی و مکانی جن کے ذہن میں، ان کو مولانا انور شاہ صاحب کا ایک جواب کافی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو لب و لہجہ ہے وہ یا انبیاء و مرسلین کا ہے اور یا عرف اور محاورہ عرب کے مطابق ہے. نہ انبیاء اور مرسلین کے اصطلاح میں زمان و مکان فی النبوت کا فرق ہے اور نہ محاورہ عرب ہے، اس لیے یہ ایک بیگانہ اور اجنبی قسم کی اصطلاح ہے، اس پر احکام اور عقائد کا مدار نہیں بن سکتا ہے. وفی ذلک کفایت للعالم المتبحر وللطالب المتبصر فیما اقول. بعض مسائل اجمالاً کافی ہے، والاجمال احیانا افضل من التفصیل. گفتم به بلبلی چکنم از فراق یار، از شاخ گل بخاک گفتی دو تپید و مرد. میں نے بلبل سے پوچھا درد فرقت کا علاج، شاخ گل سے گر گئی تڑپی تڑپ کر مر گئی. بلبل سے جو پوچھا تو بلبل بول تو نہیں سکتی تھی، اے رحمانہ دا بلبلو جب از دکڑا پس لاغے پسنا دا گل اندام شاہ. میں نے اس کو کہا کہ وصال یار نہیں ہے، تو نیچے سے اوپر سے نیچے گر گئی اور گرنے کے بعد تڑپ کے مر گئی. تو کی در بند خویش تن باشی، عشق بازی دروغ زن باشی، گر نشاید بدست راہ بردن، شرط اشکست در طلب مردن. کہنے کی کیا حاجت تھی، بس کر کے دکھا دیا. اللہ اکبر. اور مالی نے پھول توڑا او بلبل کا دل دکا کر، اور بلبل نے باغ چھوڑا او آنسو بہا بہا کر. اللہ اللہ، کبھی رونا وہ بھی فراق کا قائم مقام ہو جاتا ہے. تڑپ اے دل تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے، خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے. لا الہ، اس لیے فقہا کہتے خاص موقع پر جو خاتون رخصت ہوتی ہے اور اس سے اجازت لیتے ہیں تو وہ رونے لگتی ہے، تو کہتے وہ من السرور بکاؤ، یہ رونا بھی خوشی کا قائم مقام ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. تو قرآن کریم کا ایک مقام مرتبہ جو رب العزت نے بیان کیا ہے وہ اعجاز ہے. لأن العالم آجزا، اے آجزا یا آجزا، آجزتو ان اکون مثل هذا الغراب ان یاتی بی اتیان نذیری قل لئن اجتمعت الانس والجن ولا یاتو بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. سارے جن و انس مل کر زور لگائے، ایک دوسرے کے معین و مددگار بنے، تب بھی قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. کبھی قرآن کہتے ہیں کتاب لے آؤ، کبھی کہتے ہیں 10 آیتیں لاؤ، کبھی کہتے ہیں چلو ایک لے آؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. واقعی اس کا مقابلہ ہی کفر ہے، اور جس نے کیا ہمیشہ رسوا زمانہ ہوا ہے. اللہ نہ سکا، قرآن الفاظ میں بھی محاورات میں بھی. اب دیکھو قرآن ایک بات کرتا ہے، کانا یا کلان الطعام، حضرت مریم اور ان کا بیٹا عیسیٰ کھانا کھاتے تھے. اللہ، اچھا کیوں ان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ خدا ہے یا خدا کے شریک ہے؟ تو خدا تو محتاج نہیں ہوتا، اور جس جو کھانا کھاتا ہے اس کو بھوک لگتی ہے، اور جب بھوک لگتی ہے تو احتیاج پیدا ہو گیا نا، وہ محتاج معبود نہیں ہوتا. اب جب کھانا کھاتے ہیں تو پھر کھانا نکلے گا بھی، تو اور بھی ضروریات پیدا ہوگی. تو ان تمام تفصیل کو ایک ہی بات میں لے آیا، کانا یا کلان تمام، بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ مسیح تو کھانا کھاتے تھے. اے بد نصیبو، تم ان کو کیسے خدا ہو، خدا کا شریک سمجھتے ہو؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، تین خداؤں کے کہنے والے پکے کافر ہیں. لقد كفر الذين قالوا، ایسی غلط بات جب کرے تو کفر آئے گا اس پر. اب یہ کہ محمد یا عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہے، انسان ہے، تو انبیاء کے لیے بیان ہوا، ان نحن الا بشر مثلكم، ہم سب بشر ہیں، ہمارے پاس خدا کی وحی آتی ہے. آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک بشر پیدا کرتا ہوں. اب بشر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ماں باپ ہو، آپ کا نسل نسب محفوظ ہے، جس کی نسل ہو، آپ کی نسل وہ موجود ہے. مسند بزار کی ایک روایت نقل کی گئی ہے، ابن عابدین نے اپنی کتاب النفع الظاہر لنسب الطاہر، ابن عابدین کے رسائل میں ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے النفع الظاہر لنسب الطاہر، پاک نسب سے اچھے کام صادر ہوتے ہیں. اونچے خاندان اونچا کام کرتے ہیں، گرے پڑے لوگ عموماً گرے پڑے کام کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ننگا کر دیتے ہیں. ذرا سرا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبے گے. تو جب پیغمبر پر اعتراض ہوا کہ مال حاضر رسول یا کل تو عام و یمشی فی الاسواق، کھانا کھاتے ہیں اور ضرورت کے لیے بازار بھی جاتے ہیں، تو اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا سورۃ فرقان میں، کانوا یاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. انبیاء و مرسلین تو کھانا کھاتے تھے، اور وہ اپنے کام کاج کے لیے، ضروریات کے لیے بازار بھی جاتے تھے. بازار جانا، منڈی جانا، اپنے لیے گھر کے لیے سودا سلف خریدنا، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے. بس اتنا سا افسوسناک معاملہ ہوا کہ مردوں نے کچھ کام عورتوں کے حوالے کیے، یہ مناسب نہیں. مسلمان عقیدہ رکھنے والا جن کے قرآن میں ہے وقرنا فی بیوتکن، گھروں میں رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، جاہلی عورتوں کی طرح زیب و زینت و سنگار کر کے باہر نہ نکلو. اب دیکھو باہر جو عورت نکلتی ہے کیسے نکلتی، اوہو، چوب گلشن بوئے آزل فی پریشان بگذرت، گل شود شرمنده بلبل از گلستان بگذرد. زیب النساء کا شعر ہے اور اورنگزیب کی بیٹی ہے، بڑی عالم فاضل ہے، وہ کہتی ہے چوب گلشن بوئی آن زلفی پریشان بگذرد. جب اس کے زلفوں کی خوشبو گلستان سے اور گلشن اقبال سے گزرتی ہے تو گل شود شرمندہ بلبل از گلستان بگذرا. گل کو تو شرم آ جاتی ہے، مرجا جاتا ہے، اور بلبل بھی باغ میں جاتا ہے کہ ایسی خوشبو تو تھی. یہ کوئی طریقہ ہے؟ شمائلی ترمیزی میں ہے کہ مرد وہ خوشبو استعمال کرے جو مہک والی ہو، اور عورت وہ خوشبو استعمال کرے جو رنگ والی ہو. اس کی مہک کی کوئی ضرورت نہیں. تو خواتین گھر سے باہر نکل رہی ہے، پیغمبر کی پاک بیویوں کو اللہ کہتے ہیں گھروں میں رہو. یہ باہر نکلنا ہی بغیر ضرورت کے اور اس طرح بے محابہ و بے حجاب، افسوسناک بات. یا ایو النبی قل لازواجکا وبناتکا ونساء المومنین یدنین من جلابی بہن یدنین علیہن من جلابی بہن. اے پیغمبر، اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے، امت کی عورتوں سے کہے کہ بڑے بڑے برقع، چادر، شال اپنے اوپر لٹکا کر باہر جائے. علماء نے ان آیات کے پیش نظر لکھا ہے کہ خاتون کے جسم سے جو کپڑا ٹچ ہوتا ہے اس کپڑے کا بھی اجنبی کی آنکھوں سے پردہ کرنا ہے. اس لیے اوپر برقع، اس کے نیچے چادر، اس کے نیچے دوپٹہ، اور یہ اخیر تک چل رہا ہے. مرد تین کپڑوں میں کفن ہوتا ہے لیکن عورت کے لیے پانچ کپڑے. مرنے کے بعد بھی اس کے حجاب اور پردے کی ضرورت محسوس کی گئی. افسوس صد افسوس. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا. یہاں عورتیں آ جاتی تھی، اب تو نہیں آتی، طلبا کا بھیڑ و رش دیکھ کے پہلے آتی تھی. تو ہم ان کو کہتے تھے کہ ہمارا پردہ ہے، آپ کیوں اس طرح آ رہی؟ کیونکہ وہ تو پردہ نہیں کرتی. پردہ تو ضروری ہے، کرنا چاہیے. سبزی بیچنے والوں سے ان کا یارانہ ہے، مونگ پلی کھانے والوں سے ان کا یارانہ ہے، اور گنے والے تو اور ہی زیادہ قریب ہیں. تو یہ مرد کس کام کے؟ گھر بیٹھے رہتے ہیں. اور عورت جاتی ہے اور سودا سلف لاتی ہے، یہ مناسب بات نہیں. اس وقت چونکہ مبادی علوم ہے تو وہ خاص الفاظ نہیں بول رہا ہوں، نرم لبلے، قدر و منزلت سے ہم چلنا ہے. اللہ، وہ ایک گھر میں چلا گیا، دوست تھا میرا، کوئی بات تھی، کیا بات تھی، میں چلا گیا اس کے ہاں. تو اس نے کہا نسرین او حضرت آئے ہیں. میں نے کہا کیا؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے، تو بنا، میں آ کے لے آتا ہوں. بیوی کو آواز دی تو جب میں نے کہا کیا، تو کہ پردہ تو بہت ضروری ہے جی. میں نے کہا تخ پردہ کے لا الہ الا اللہ توبہ. تو وہ میرے ساتھ ایک ساتھ گئے تھے، وہ کہتے یار ہم سے پردہ ہو رہا ہے. میں نے اس لیے کہ ہم بغیر شک شبے کے مرد ہیں، وہ اور تو پتہ نہیں مرد ہے یا نہیں. ہماری مردانگی امر مسلم ہے. نحن الرجال بفضل اللہ، اور الرجال قوامون علی النساء. واقعی مرد ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فضل و شرف عطا کیا ہے. تفسیر کا شاخ میں اس جگہ ہے کہ الرجال سے مراد ہے اولو العمائم واللحا، جن کے سروں پر پگڑیاں ہوں اور چہرے پہ داڑھی ہو. سبحان اللہ، کامل اکمل مرد ہے. اور وہ میرے پاس بچے کو لے آتے ہیں جی، یہ دودھ نہیں پیتا, یہ ایسا کرتا ہے. میں نے کہا پھر دم کرے. اچھا جی آپ کو کون دم کرے گا؟ مجھے کیوں, آپ بیمار نہیں ہیں؟ نہیں میں تو بیمار, میں یہ داڑھی جو منڈا رہا ہے یہ اچھا کام کرتے ہو. نہیں یہ تو واقعی غلطی ہے. میں نے کہا پہلے اس کا علاج ہونا چاہیے کہ داڑھی رکھنا سنت موقعہ اور واجب ہے اور داڑھی موڑھنا گناہ ہے. تو چھوٹے بچے کو بھی ہم دم کریں گے, اس کا حق ہے, اور کلمات و اسماء اثر کریں گے. لیکن یہ جو بڑا مسٹنڈا جو ہے نا, بے محاب ہوا ہے, اس کو بھی تو قابو کرنا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میری ایک بیٹی تھی محمد انور شاہ سے بڑی, تو وہ جب چھوٹی تھی اس کی ایک عجیب عادت تھی, جس داڑھی مونڈے کو دیکھتے تھے وہ ادھر معصوم جگہ نا, یہ چھوٹا بچہ ہے نا, تو ایک دفعہ یہاں ایک بزرگ ڈاکٹر صاحب تھے اور اتفاق سے ان کے تین بیٹے تھے, تینوں بہت اعلی کورس کر کے ڈاکٹر بنے تھے. لیکن افسوس کہ جس دن ان کو ڈاکٹری کی سند ملتی تھی اس دن وہ افسون میں مبتلا ہو جائے, خاموش ہو جاتے تھے. افسون دماغی جھٹکا لگتا تھا. تو کسی نے کہا ہوگا کہ وہاں گلشن میں بھی ایک دیوانہ بیٹھا ہوا ہے, اس سے دم کراؤ, باتیں سنو, کام ہوگا. تو وہ آ کے اور ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے, ان کے تین صاحبزادے بھی, اور یہ بچی میرے پاس آئی تو مجھے کہتی ہے داسلور وڑا معشومان دی. ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ بچی کیا کی ہے؟ میں نے چھوڑو بچی ہے, اس کی باتوں کو کیا اعتبار. ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں مجھے بتانا ہے. میں نے کہا یہ بچی جب کسی بڑے کو بغیر داڑھی کے دیکھتی ہے تو اس کا کہنا یہ کہ یہ بھی چھوٹا بچہ ہے. اچھا میں نے کہا اور کیا, مرد کی مردانگی اور رجولیت کی جو شان آپ کو دی گئی آپ گر رکھ کیا ہے. ان چاروں نے عہد کیا کہ ہم داڑھی رکھیں گے, میری بات سن رہے ہوں گے ورنہ سن لیں گے. وہ چاروں کے چاروں کے والد تو ان کے غم میں بیمار تھے, تینوں صاحبزادے. اللہ تعالی نے داڑھی رکھنے کی سنت سے ان کا افسون ختم ہو گیا. عمل بالدین سب سے بڑی دولت ہے, سب سے بڑی حکمت. کتنے لوگ ہیں جو گناہوں کی پکڑ میں ہیں. ڈاکٹر صاحب یا حکیم طبیب تو یہ باتیں نہیں کر سکتے, یہ تو حکیم حاذق دین کے فقی اور مفتی کا مقام منصب ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ یہ گناہ ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ڈرتے ہیں, ان کو ڈرنے کا کیا ہوتا ہے؟ ان کو ناکارا قسم کے کپڑے پہناتے ہیں, ایسا نہیں لگتا کہ مسلمان کا بچہ ہے, لگتا ہے کہ یہ بش یا بلیئر کے گھر پیدا ہوا ہے, اس کو مسلمانانہ کپڑے پہنا ہے, مسلمانانہ ٹوپی سفید سر پہ رکھوا ہے. میری بہنوں کو اور بھابھیوں کو بھی بہترین برقع اڑا دیں, سر سے پاؤں تک ان کا جسم ڈھکنا چاہیے, اور جو کرتا شلوار وہ پہنی ہوئی ہے اس کا بھی پردہ ضروری ہے. فقہا کہتے ہیں, میں سورۃ نور و احزاب میں بشرط الحیات و توفیق و صحہ عرض کروں گا بالتفصیل بالدلائل والبرائی. علماء کرام اس مسئلے میں حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کی کتاب الحجاب الشرعی یا قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند سابقا ان کی کتاب التشبہ فی الاسلام, آج کل کسی نے اردو میں شائع کیا ہے, اردو میں تھی, نام عربی تھا, اس کا نام رکھا ہے اسلامی تہذیب اور تمدن. یہ بہت کام کی کتاب ہے, اس میں بہت بڑا دین رکھا گیا ہے. آپ یہ بیان کر سکیں گے, سمجھ سکیں گے کہ ہماری ذمہ داری کیا تھی اور ہم کہاں کہاں پستی میں چلے گئے, کمزور واقع ہو گئے. سفید کپڑوں کو, سفید لباس کو خاص کر مرد کے لیے, عالم دین طالب کے لیے غیر سفید پر ترجیح حاصل ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے شاگردوں کو کہا کہ سفید عمائم اور لباس کا اہتمام کرو. ہر رنگ جائز ہے. تشبہ بالروافض کی وجہ سے سیاہ کو پسند نہیں کیا گیا اور اہلیان بدعت کے تشبہ کی وجہ سے ہرے کو پسند نہیں کیا گیا. یا ایسا شوخ رنگ, حضرت اقدس فقیہ الامہ محمود الملت والدین حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کے امامے کا رنگ سفید بھی رہا ہے, مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے. اور پھر بعد میں وہ اس طرح پگڑی زیب تن فرماتے تھے. ان کی تحقیق یہ تھی کہ غزوات میں جو ملائک آئے ہیں ان کے عمائم صفر تھے, پیلے رنگ کے تھے, فضل الرحمانی رنگ. مجھے کسی نے کہا آپ مولانا فضل الرحمان کی پگڑی, میں نے کہا نہیں, میں اور مولانا فضل الرحمان دونوں حضرت مولانا مفتی محمود کے رنگ کی پگڑی پہنتے, قبلہ و کعبہ مفتی صاحب ہیں. اپنے بزرگوں کی نشانیوں کو بھی زندہ رکھنا ہے. گائے گائے باس خائی قصے پاری نرا, اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی اثر ڈالا. تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ایک معجز کتاب نازل فرمایا ہے, اور وقت کے یہود اور نصارہ اس زمانے کے جتنے بھی مقابلہ کرنے والے مشرکین تھے مکہ کے, یا وقت کے جو اعراب تھے, انہیں طرح طرح چیلنج کیا گیا اور وہ ناکام و خائب و خاسر ہو گئے. والتفصیل یاتی فی محلہ انشاءاللہ تعالی. قرآن کریم کے معجزات میں سے ایک معجزہ صفت اعجاز ہے. کہتے ہیں کہ بعض علماء پر یہ واضح ہے. شان ورشا صاحب کہتے تھے لم یعرف اعجاز القرآن الا الاعرجان احدهما من زمخشر والآخر جرجان. کبھی کبھی تلطفن فرماتے تھے والثالث انور, اور تیسرے امام الاثر مولانا انور شاہ سے. محمود جاراللہ زمخشری صاحب تفسیر کشاف اور عبد القاہر جرجانی پیر ہدا, یہ دو زیادہ معروف ہوئے. زمخشری کی تفسیر کے علاوہ اساس البلاغہ معروف ہے, اور عبد القاہر جرجانی کی دلائل الاعجاز مشہور ہے. باقی باقلانی کی اعجاز القرآن, مختلف علماء نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ تعالیٰ کے ایک نام اللہ ہے, قل ادعوا اللہ, اس کو کہتے ہیں سب سے بڑا عالم, عالم ذات. اور دوسرا شبع عالم ہے الرحمن, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو کہتے ہیں یہ وجود جو ہے یہ لفظ اللہ کا مظہر ہے, اور یہ جو اضافات ہے مہربانیاں ہیں یہ لفظ رحمان کا مظہر ہے. تو الرحمن اللہ تعالی کے مقام الوہیت کا اقرب عالم ہے. تو اس کے ساتھ شان بھی دوسری بیان ہوئی, علم القرآن, کیونکہ خلق الانسان یہ لفظ الوہیت کا, اور رحمانیت کا مظہر جو ہے وہ ہے علم القرآن, یہ قرآن کا اعجاز ہے. اب دیکھو وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تو ایک جگہ ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ, اور دوسری جگہ ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت احسانات گننا چاہو نہیں گن سکو گے, انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت غفور اور رحیم ہے. تو اصل میں نعمت کا تعلق دو جگہ ہے, ایک منعم سے ہے اور ایک منعم علیہ سے ہے, منعوم سے ہے. تو منعوم جو ہے منعم علیہ وہ تو بڑا ظالم ناشکرا ہے, اور منعم کیسا ہے؟ غفور الرحیم. یہ اعجاز ہے قرآن کریم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواج. تین احسانات بیان فرمائے, اللہ کی نصرت آئی, مکہ فتح ہوا, لوگ جو باقی تھے انتظار میں تھے وہ دین میں داخل ہو گئے. تو تین ہی طریقے تشکر بیان ہو گئے. فسبح, اس نصرت الہی پر خدا کی پاکی بیان کرے, اور اس فتح پر اللہ کا حمد بجا لائے. اور اللہ کے بندے اللہ کے دین میں آ گئے تو اس پر معافی مانگے, شاید ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو. یوں سمجھ لے کہ تسبیحات کے نتیجے میں مدد الہی بڑھے گی, اور حمد و ثنا بجا لانے سے فتوحات ہوگی, مشکلات حل ہوگی, ابواب الخیر والبر کھلیں گے, اور استغفار کی کثرت سے رفقاء و زملاء بڑھیں گے. چھوٹی سی صورت, اذا جاء نصر اللہ والفتح. میں تفصیل اپنے مقام پر کروں گا کہ بی بی فاطمہ جب غلام کنیز مانگنے آئی پیغمبر کی خدمت میں, بخاری شریف وغیرہ میں ہے کہ تشریف لے آئی حضرت کے کاشانے پر, اتفاق سے آپ تشریف فرمانا تھے, ام المومنین عائشہ کو بتایا. پاک پیغمبر جب گھر تشریف لائے ام المومنین نے بتایا کہ آپ آج کل غلام و کنیزیں بانٹ رہے ہیں, فاطمہ کو بھی ضرورت ہے. آپ نے انہیں کچھ کہے بغیر رات کو علی اور فاطمہ کے گھر گئے. وہ اپنے اپنے بستر پہ لیٹ گئے تھے, آپ نے کہا لا رس لکما, جیسے ہو ایسا رہو, درمیان میں بیٹھ گئے اور فرمایا فاطمہ آپ کو غلام اور کنیز چاہیے, اسے بہتر بتاتا ہوں. رات کو سوتے وقت تو سبحونا تو حمدونا تو کبرونا 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. وہ اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے, حد نہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس زمانے کا طالب علم اگر کہے کہ مجھے 500 روپے دے, اور میں اس کو کہوں گی تو 500 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے, وہ تو بالکل موافقت نہیں کریں گے, کیونکہ دنیا غالب آ گئی. دنیا کی چیزوں کی عزت دل میں ہے, آخرت سے نگاہیں اندھی ہو گئی. پیغمبر نے آخرت کو مستحضر کیا تھا اور دنیا ان کی ثانوی چیز تھی. جو سعالی کے مہاجرین نے کہا کہ مالداران تو جہاد کرتے خرچے کرتے, ہم کیا کریں, ہم تو فقراء ہیں. آپ نے کہا تم نمازوں کے بعد تسبیحات و تحمیدات و تکبیرات کرو, تو وہ بھی مال و دولت کے قائم مقام ہوا نا, وہ بھی بڑا خوش ہوئے تھے. بخاری شریف میں موجود ہے کتاب الصلاۃ کے اوائل میں. اب دیکھو غور کیا جائے کہ بی بی فاطمہ کو غلام اور کنیز چاہیے, اور آپ کہتے ہیں تسبیحات پڑھے رات کو سوتے وقت. تو تسبیحات سے جو سکون ملتا ہے وہ غلام کنیز سے بڑھ کر ہے. غلام اور کنیز دنیا کی رونق ہے اور آرام کا سبب ہے، تسبیحات آخرت کی ہے. سبحان اللہ نصف المیزان، بخاری مسلم میں. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے آدھا ترازو میزان کا بھر جائے. غلام اور کنیز سے جو آرام ملے گا وہ جسم و جسمانیت کیا آرام و راحت ہے، لیکن سبحان اللہ سے جو مقام مرتبہ نصیب ہوگا اس سے روح پرفتوح رہے گی اور روح کا غذا اور توانائی جسم سے بڑھ کر ہے. غلام اور کنیز تو آج ہے اور کل نہیں ہوں گے، لیکن سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر کے فوائد و برکات قیامت کے دن ترازو میزان میں تلیں گے. سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم. تو دیکھو بظاہر توافق نہ تھا، لیکن غور کرنے سے پتہ چلا کہ عین کامل و اکمل جواب دیا گیا. اور آخری ایک عاجزانہ فقیرانہ توجہ سن لو کہ ہم عاجز اور فقیر کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ایسے حسین ملائک، ایسے اولیاء و ابرار و اخیار وہ خدمت کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تو کیا یہ اشارہ تو نہ تھا کہ بی بی آپ کا کام تو تسبیحات ہے، پوری دنیا غلامی کرے گی اور پوری کائنات آپ کے آداب بجا لائے. الحمدللہ. چنانچہ ہم جی کسی محفل میں جاتے، اب تو جاتے ہی نہیں، جانے کے رہے ہی نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. جب کبھی ہم جاتے تو محتمم صاحب سے ٹکٹ نہیں مانگتے تھے، ٹکٹ ہم کر دیتے کہ اس ادارے کا ہم پر حق ہے، اور وہاں سے ہم کھانے کی فرمائش نہیں کر دیتے، کھانے اللہ نے احسن لوں کے دسترخوان بھرے. ہم ان سے کہتے ہیں ہمیں رش سے بچاؤ، بھیڑ سے بچاؤ. یہ کہتے تھے حسن جان مولانا ولی خان کے مقابلے میں کامیاب ہوئے تھے اور اہل حق کی بہت بڑی فتح تھی. میرے مہمان ہوتے تھے پہلے بھی اور بعد میں بھی آنے لگے تھے. طلبہ بہت شوق رکھتے ہیں زندہ باد کے مفتی سے، زندہ باد ہوا ہے مفت میں نا ماں کے دار مرد لنشتا سڑے بجانے رہا ہوئی لی لوگوں نے وقت سڑے ہو بس خبر ختم. سیاسی لیڈر کو راضی رکھنا بہت ضروری ہے. پاکستان کی تاریخ میں علم اور فضل میں حضرت اقدس مولانا مفتی محمود کے بعد میری دانش میں بلوچستان کے وہ ناراض بزرگ اچھے عالم ہیں، مجتہدانہ صلاحیت ہے، لیکن بہرحال لیڈر کو راضی رکھنا بہت ضروری ہے. ہم تو دشمن کو بھی انمول سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں نظروں سے گرا دیتے ہیں. یاد رکھنا کہ یہ آنکھوں پہ بٹھانے والے ایک ہی لفظش میں نگاہوں سے گرا دیتے ہیں. کسی کو برا بنا کہہ رہے گی کیا ضرورت ہے، بس آپ کی توجہ ختم ہو گئی، وہ خود ہی اپنے ٹھکانے لگ جائے گا. اللہ، طالب علم سے استاذ خوش ہوتا ہے تو ترقی کرتا ہے، اور استاذ خفا ہوتا ہے تو غریب کی ترقی رک جاتی ہے. استاذ کچھ بھی نہیں ہے لیکن طالب کے لیے سب ہے، سماوات ہے. ہمارے استاد حضرت اقدس مولانا عبدالحنان صاحب رحمت اللہ علیہ ایک خاموش سمندر تھا، لیکن میں نے ان سے پڑھا تھا اور ان کے پڑھنے میں بڑا سرور و نور پایا تھا، اور میرے راستے ان کی دعاؤں سے کھل گئے تھے. میں مجھ پر خدا نے ان کا مقام مرتبہ واضح کیا تھا. مجھے امید ہے کہ میرا اساتذہ کی صف کا کوئی فرد بھی مجھ سے ناراض نہیں ہے، میں نے ہمیشہ خدمت کی ہے. اور ہماری خدمت کیا، ان کی مہربانی و احسان کے ہمیں موقع دیا ہے، قبول فرمایا. منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت مدار ازو کہ بخدمت گماشتت. یہ احسان مت جتلاؤ کہ تم بادشاہ کی خدمت کرتے ہو، یہ مان لو کہ موقع دیا ہے. استاد اور شیخ کو راضی رکھنا، بس یہ ایک نسخہ ہے جو کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. پڑھ لیتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، سال گزار لیتے ہیں. ہاذا طالب لم يتعلم کلمہ من الجامعہ والآن رجع کما کانا لاحق بنا. ایک قابل طالب تھا جو جامعہ اسلامیہ میں ان کی شرارتوں کی نظر نہیں ہوا. جب وہ آخر وقت میں فاضل ہو رہا تھا اور جانے لگا، رئیس جامعہ سے ملنے گیا تو رئیس نے کہا کہ یہ طالب وہ ہے کہ جیسے آیا تھا ایسا جا رہا ہے، ہم سے کچھ نہیں سیکھا. مطلب یہ ہے کہ اپنے حنفی تھا اور حنفی رہے گا، یہ خیر کی استقامت ہے. ہم وہاں مذہب بیچنے نہیں جاتے، ہم وہاں اپنے مذہب کو مستحکم کرنے جاتے ہیں. وہ کیا مذہب ہے؟ ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے اوپر تک لے جاتے ہیں، کہتے جتنا اوپر لے جاؤ گے بہتر ہوگا. اردن کے اور سوڈان کے مالکیہ، ان کو خود پتہ نہیں کہ مالک کے ہاں رفع دین نہیں ہے. نماز میں ہم کھڑے ہیں، آنکھیں کم سلیت، کتنی رکعتیں ہو گئی، تو ہم تو نماز میں بولتے نہیں ہیں، وہ تو سب کچھ کرتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں حنفیون ماشاءاللہ، حنفی. بعض کم بولتے ہیں، بعض اصلاح صلات کے لیے بولتے، احناف مطلق نہیں بولتے. ہمارے یہاں تو بھولے سے بھی بول گیا تو نماز فاسد ہے. ہدایہ اور متعلقات، تو دیکھو جوتوں سمیت وہ نماز پڑھتے ہیں. ہم وہ کہتے ہیں ہمارا حدیث پر عمل ہے، میں کہتا ہوں اخبار احاد ہے. اور فخلانا علیک، جوتے اتار کے رہو، انک بالواد المقدس طوا. اور مساجد چونکہ ہمارے یہاں سب سے پاک ترین جگہ ہے، اس لیے ہم جوتوں سمیت اندر نہیں آتے. یہ حنفی فقہ تاج ہے عزت کا، یہ حنفی فقہ قرآن اور سنت کا بہترین عنوان ہے. لیکن اساتذہ اور مشائخ، ان کے فضل اور کمال اپنی جگہ، نفس استاذ ہونا، اس سے بھی طالب کو آرام ملے گا. میں اکثر دور حدیث کے طلبا کو کہتا ہوں کہ اور استادوں کے درس میں بھی شوق سے بیٹھا کرو. احادیث تو سب ہے، نسائی بھی ہے، ابن ماجہ بھی ہے، شرح المعانی بھی ہے، ابو داؤد و مسلم بھی ہے، صرف ترمذی اور بخاری تو نہیں. میرے گھنٹے میں اہتمام کرتے ہیں، نہ کرے تو پھر خیر نہیں ہے. لیکن اور استاد ذرا نرم ہیں، کرم والے ہیں، شفقت والے ہیں، تو یہ اسے اس کا نقصان پہنچے گا بہت سخت، مستقبل میں روشنی کم ہو جائے گی. کہتے کہ شمس الائمہ حلبی رحمت اللہ علیہ، جو شموس علم میں شاید سب سے متقدم ہے، وہ کئی تشریف لے گئے تھے اور زمانے تک وہاں پڑھایا، پھر اپنے وطن واپس چلے گئے، پھر مدتوں کے بعد وہاں واپس آئے. تو بہت لوگ جو ان سے استفادہ کر چکے تھے وہ خدمت میں آئے، لیکن ایک عالم ایسا تھا جن پر شمس الائمہ حلبی کی بڑی نظر تھی اور وہ نہیں آیا. شام کو آیا یا کسی اور دن ملا تو حضرت نے پوچھا، اس نے کہا میں والدین کی خدمت میں یا والدہ کی خدمت میں، مجھ سے دیر ہو گئی. آپ نے کہا تیری عمر تو برکت کی ہوگی، علم بے برکت ہوگا. اسی طرح ہی ہوا، اوپر ایسی جگہوں میں رہا، ایسی جگہوں میں گیا جن سے کوئی استفادہ نہ کر سکا. اویس قرنی امام اپنے زمانے کے اولیاء و صلحاء کے سرتاج ہے، لیکن اویس اس لیے کہلایا کہ آئس من صحبتی، پیغمبر کی صحبت سے رہ گیا نا. رجال میں بہت کم کوئی اویس ہوا ہے، لوگوں نے یہ نام نہیں رکھا ہے. اویس آئسا یاسو من صحبتی، پیغمبر کا زمانہ پایا اور ماں کی خدمت کی وجہ سے جا نہ سکا. تفصیل سیر الاعلام وغیرہ میں موجود ہے. کہتے اس کا نام اور ہے، یہ نام نہیں ہے. یہ تو چونکہ صحبت مل سکتی تھی پیغمبر کی اور نہیں ملی تو اویس کہلایا، اس فرق کے لیے کہ وہ سب کچھ ہے صحابی نہیں، صحابیت سے رہ گئے. اس لیے عبداللہ ابن المبارک المتوفا 181 ہجری، جب ان سے پوچھا گیا کہ ما تقول فی اویس القرنی و عمر ابن عبدالعزیز المروانی و معاویہ، معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے بغیر شک شبے کے، البتہ ان کے زمانے میں کچھ پریشانیاں پیش آئی تھی اور خلافت کا رخ ملوکیت کی طرف جھکنے لگا تھا، اور دوسری طرف اویس بہت بڑے بزرگ ہیں. اولیاء پیغمبر نے کہا تھا کہ جو ملے ان سے امت کی مغفرت کی دعا کرے، انہوں نے دعا کی. اور عمر ابن عبدالعزیز 101 ہجری میں متوفا ہے، پہلا مجدد امت مسلمہ کا. اس کا شان اور زمانہ فاروق اعظم کی طرح تھا، ان کے نواسے لگتے تھے. اور عمر ثانی کہلائے. تو ابن المبارک سے کہا کہ اویس اور عمر ابن عبدالعزیز معاویہ سے افضل ہے کیا؟ تو عبداللہ ابن المبارک چونکہ محدث ہے اور امام زمان ہے، اہل اللہ کے تاج و تخت ہے، تو انہوں نے فرمایا لغبار الذی دخل انف فرس معاویہ خیر من اویس القرنی و عمر ابن عبدالعزیز المروانی. وہ گرد غبار جو پیغمبر کے ہمراہ معاویہ کے گھوڑے کے نتنے میں جا چکا ہے، وہ بھی اویس سے اور عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے، کیونکہ اس گرد و غبار کو بھی صحابیت کا شرف حاصل ہے. دیکھیے العواصم من القواصم، یہ ابو بکر محی الدین کی کتاب ہے جو فخر رازی کے شاگرد ہیں، فخر رازی کے خاص شاگرد ہیں، اور اس نے روافض کے بہت سارے خرافات کے دندان شکن جوابات دیے، اور اس کتاب کا نام ہے العواصم من القواصم. جنہوں نے صحابہ کے خلاف داڑھ نکالے ہیں ان کو توڑ کے رکھ دینا، بہت عمدہ کتاب ہے روافض کے خلاف مناظرہ کرنے کے لیے، تیر بہدف کتاب ہے اہل حق کی. کہتے ہیں کہ ابتدائی کتابوں میں سے یہ ہے، کیونکہ امام رازی 606 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، بلکہ شاید امام رازی کے بجائے غزالی کے شاگرد ہیں اور وہ 505 میں فوت ہوئے، اور یہ 556 یا اس طرح فوت ہوئے، غزالی کے شاگرد ہیں. غزالی میں اور فخر رازی میں 101 سال ہے. 505 ہجری میں غزالی فوت ہوئے, 606 میں فخر رازی فوت ہوئے. اللہ, 1362 ہجری مولانا اشرف علی کی بھی وفات ہے اور مولانا حسین علی صاحب کی بھی وفات. اللہ, 1239 شاہ عبدالعزیز کی وفات ہے اور 1339 شیخ الہند مولانا محمود الحسن کی وفات. اللہ, علماء کی وفیات اور موالید کو سمجھنا اور ضروری ضروری یاد رکھنا, اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. ہر دور اور زمانے میں فتنے ہوتے ہیں, وہ فتنے کبھی قرآن کے خلاف, کبھی سنت کے خلاف, کبھی صحابہ کے خلاف, کبھی فقہا کے خلاف, کبھی محدثین کے خلاف. علماء حق حق کے جادے پر کھڑے ہو کر جوابات دیتے ہیں. اس دن کتابوں کے ضمن میں ایک بات شروع ہوئی پھر رہ گئی. بعض باتیں جو رہ گئی ہے مجھے بعد میں یاد آتی ہے, تو مناسب وقت پر اس کی دوبارہ تکمیل کروں گا انشاءاللہ. تفصیل بعد الاجمال مختصر المعانی میں اوقاف النفس ہوتی ہے, دل میں خوب بیٹھتی ہے. کیونکہ آپ کو خیال ہوگا کہ یہ بات شروع ہوئی تھی پوری نہیں کی گئی, بھائی پوری ہو جائے گی کیا ہے. تو ہمارے بزرگوں میں سے مولانا منظور صاحب چنوٹی بڑے اونچے بزرگ تھے, سیدھے سادے بنوری ٹاؤن کے تعلق و عقیدت رکھتے تھے, لیکن شاگرد حضرت الاستاد مولانا مودی صاحب بنوری کا ٹنڈولایار میں تھے. جب حضرت ٹنڈولایار پڑھاتے تھے, بنوری ٹاؤن کا وجود نہیں تھا اس وقت, اس وقت مولانا سے دور حدیث کیا تھا. اصلاً وہ آئے تھے مولانا عبد الرحمن کیمبل پوری کے پیچھے, لیکن پھر مولانا بدر عالم اور یہ سب ان کے استاد ہوئے. حضرت بنوری اسی سال ڈابیل سے تشریف لائے تھے پاکستان, اور یہ اشرف العلوم ٹنڈولایار میں مولانا احتشام الحق مرحوم کا مدرسہ تھا جو دارالعلوم دیوبند ثانی بنایا جا رہا تھا, اور چوٹی کے علماء اس کے لیے جمع کیے جا رہے تھے. دارالعلوم دیوبند کے محتمم قاری طیب بھی تشریف لا رہے تھے, اور وہ بالکل تیار سامان بندھا ہوا تھا. اور دارالعلوم دیوبند کے اندر ٹی پارٹی تھی, ٹی پارٹی پرانے زمانے میں لوگ چائے بنا کے دعوت کرتے تھے, اب دعوت ہی نہیں کرتے تو چائے کیا پلائیں گے, دعوت تو ہونا چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے یہ شان دی ہے. کہتے ہیں کہ دعوت تین چار طرح ہے, ایک تو یہ کہ آپ اس کو 5000 روپے دے کے میری طرف سے کھانا کھا لیں, ٹھیک ہے, ادب کر لیا آپ نے. دوسرا یہ کہ آپ کھانا پکا کے ان کے گھر بھیجے, اور تیسرا یہ کہ ان کو بلا لیں, انتظام کریں. کہتے یہ جو بلانا ہے نا یہ اصل الاصل ہے, یاد رکھنا. وہ راضی ہو جائے اور آؤ میرے ساتھ جو تیرے قدم چلے تو میرے گھر شمس و قمر چلے, وہ آئے ہمارے گھر خدا کی قدرت ہے, کبھی میں ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتا ہوں. کوٹاوال کے کچے ہوٹل پہ لکھا ہوتا ہے دمروس منشتا چد ابلم جنگڑتا ہے, دا خویو دستور دے تشاہان زی ملنگانو تا. میری توفیق کہاں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آؤ میرے اس جھونپڑی میں چائے پیو کھانا کھاؤ، لیکن آپ خود ہی آ گئے. بادشاہ اس طرح اپنی رعایا کو دیکھنے جاتا ہے. درخ شیر دے قیمتی شیر دادب نہ ڈکتے دے محبت وہی تم روس میں نشتا چد ابلم جم گڑتا او دا ہوئے او دستور دے چشاہ جی ملنگا نوتا. اللہ وہ ہمارے قاری گل محمد تھے مدینہ منورہ میں، حضرت بنوری کے قدیم شاگرد تھے. وہ کہتے تھے میں اپنے علاقے میں کلات کے علاقے میں کہاں اپنی دکان کے سامنے کھڑا تھا، ایک گاڑی آئی ہوگی، دیکھا تو وہاں سب بنوری اترے اور مجھ سے ملے اور کہا یہ کلات کے نواب کا لڑکا میرے ساتھ ہے، قاری محمد حسن کی تلاوت سننے جا رہا ہے. کوئی قاری محمد حسن تھا اس علاقے. کہا میں نے کہا جی حضرت کھانا کب کھائیں گے؟ کل رات کو تیرے ساتھ کھانا کھا لیں گے. چلے گئے. کل لوگوں نے کہا ان کو یاد بھی نہیں ہوگا اور وہ تو بہت مصروف ہے اور نواب قلات کا بیٹا ساتھ ہے. کہا میں نے پھر بھی انتظام جو اپنی توفیق کے مطابق تک کر لیا. کہا عین مغرب کی اذان سے کچھ پہلے مولانا تشریف لائے. اللہ اللہ دا چه دومره لوی ملمات کور ته بیاي نو اول غول د خالق را لخشا کا. گربی ذرا ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے رحمان بابا. اللہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک پیغمبر کے زمانے میں ایک خاتون نے عہد کیا تھا کہ میں کسی ایسے شخص سے نکاح نہیں کروں گی جو گھر پر اجنبیوں کو لائے، بس گھر تو میرا اور اس کا ہے، لوگ کیوں اندر آئیں گے. ایسا زمانہ بھی اسلام نے دیکھا ہے کہ پاک بیبیاں یہ پردہ بھی کرتی تھی کہ اجنبی ہمارے گھر نہ آئے. چنانچہ بڑی مشکل پیش آئی، ایک نیک خصلت پاک صفت انسان ملا اور اس نے اس زمانے کے پیغمبر کو بتایا کہ میں اس شرط کو پورا کر سکتا ہوں. چنانچہ وہ پاک بی بی نے اس پاک صفت شخص کے ساتھ نکاح کر لی اور اچھا وقت گزرتا تھا. ایک دن وہ نیک خصلت شخص بڑا خفا تھا. پاک بی بی یہ نہیں چاہتی ہے کہ خاون پر تکلیف ہو یا ہماری بیٹیاں بہنیں فون کرتی ہے، میرا خاون دفتر سے آتا ہے لیکن بہت غمگین رہتا ہے، کچھ بھی نہیں بولتا، ضرور کوئی پریشانی آپ معلوم کر سکیں گے؟ میں نے کہا نہیں، پریشانی تو جس کو ہے وہ بتائے گا، علاج بتا سکتا ہوں. اور پھر حسب حال علاجات بتاتے ہیں، عادت الہی ہے، دینی فقیروں کی بات کی عزت رکھتا ہے. تو ایسی ایسی عورتیں اس انگریزی فیشن کے ساتھ اور اس متغیر کلچر میں بھی میں نے دیکھی ہے کہ جو اپنے خاوندوں پر مر مٹ رہی ہے. تو اس عورت اور پانچ زمانے کی عورتیں تو اور زیادہ خاوندوں کا خیال رکھتی تھی اور خاوند ان کے حقوق کو زندہ تابندہ رکھتے تھے. تو ایک دن اس عورت نے محسوس کیا کہ وہ خاوند بڑا غمگین ہے. پوچھا خیریت؟ نے بس ایسے ہی. نہیں بتاؤ تو صحیح. کہا بتا نہیں سکتا. کیوں؟ کہ میرے ایک دوست بہت دور سے سفر کر کے آیا ہے، اب باہر کھانا کھلاتا ہوں تو ایسا لگے گا جیسے میرا گھر نہیں، اور گھر اندر لا ہی نہیں سکتا ہوں کیونکہ آپ کے ساتھ نکاح ہوا ہے. کیا آپ نے کہا تھا کہ میں اجنبی مردوں کو اندر نہیں آنے دوں گی؟ اس نے کہا ایک شخص ہے یا دو، ایک کی اجازت دیتی ہوں. وہ بڑا خوش ہوا اور پاک بی بی نے کھانے پکائے اور یہ اپنے مہمان کو لے آیا، گھر بٹھایا، کھانا وانا کھایا گیا، اس کے بعد مہمان نے اجازت طلب کی، وہ آدمی مہمان کو چھوڑنے کے لیے باہر تک گیا، جب وہ واپس آیا تو بی بی نے کہا آپ نے مجھے کہا تھا کہ ایک ہے، یہ تو دو تھے. اس نے کہا نہیں ایک تھا، کہا نہیں دو تھے. چنانچہ اس زمانے کے اسی پیغمبر کی خدمت میں یہ پانچ بی بی گئی اور کہا کہ یہ آدمی تو بڑا وعدہ خلاف ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، مجھ سے ایک آدمی کی اجازت لی اور اندر دو کو لے آیا. دافع الفکر میں ہے، ما پٹ پٹ ور تکا تنا چدوت نا رات لنا نو چوتل بیاد کورا ما تدریخ کارا شلورا. میں خود دیکھ رہی تھی، عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ضروری ادھر ادھر سے دیکھ لیتی ہے. جہانگیرے میں دریا کے کنارے میں اور مزمل چل رہے تھے، مزمل بھائی کا پاؤں پسل گیا تو ایک عورت دوسری کو کہہ رہی ہے وہی ہاں مولوی صاحب کی کراچی ناراضی آؤ پری بیٹھو. میں زنیم پری بیٹھے غول خوری مزمل بھائی پھر رہے تھے، وہ ٹول جہانگیری کے ڈول کے گئے وہی 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 ماتے داسے ہوئے. عورتوں کی عادت ہے ذرا سی بات ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. میں نے کہا تو جہانگیرے میں سارا دن ڈول بجائے گی کہ مولانا ظفر علی خان آئے تھے غریب درے. میں نے کہا میں نہیں پسلا، یہ مہمان ہے غریب، ان کو ٹیڑی پیڑی جگہ میں چلنا آسان نہیں ہے. عبد الغفار خان نے لکھا ہے کہ شیخ الہند کا حکم نامہ ملا کہ پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ میرا پیغام دے دو کہ ہمارے ساتھ انگریز کو ہندوستان سے نکالے. فرمایا میں ہموار زمین کا رہنے والا پہاڑ پہ کہاں جا سکتا تھا، لیکن شیخ میں چلا. کل حیرت کی میں نے کہ پہاڑ پر جو ہماری پذیرائی ہوئی اور پہاڑوں کے اوپر جو ہماری دعوت کو لبیک کہا گیا، میں شیخ الہند کی کرامت مان گیا. اور جہاں میں گیا میرے اعزاز اکرام میں ہزاروں لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے بڑے بکرے اور مینڈے اور بیل ذبح کیے. تو وہاں عبد الغفار خان نے اپنی کتاب زما جن میں لکھا ہے کہ ہموار زمین کے لوگ پہاڑوں پہ نہیں چل سکتے، اسی طرح پہاڑوں کے لوگ ہموار زمین پہ نہیں چل سکتے. چنانچہ چترال و گلگت کے طلباء نے مجھے بتایا کہ یہ بالکل صحیح ہے، ہم جب نئے نئے آ جاتے یہ صاف ستھرا فرش اور بہترین پلین جگہ اس پر ہم پھسلتے. لا الہ الا اللہ. بہرحال اس بی بی نے بھی کہا کہ آئے تو دو تھے کہ جاتے وقت تین تھے. اس زمانے کے پیغمبر نے کہا کہ نہیں آدمی دو ہی آئے، گھر کے اندر جو بلائیں مصیبت تکلیف بیماریاں وہ ایک انسان کی شکل اختیار کر کے جب مہمان دسترخوان پر کھانا کھا لے وہ ساتھ نکل جائے. وے ماں پٹ پٹ ورت کا تنا اچے دئی دت انا رات لگنا کوچے وطن اب یاد اکور اور ماں تدریخ کرا چھوڑ رہا. دافع الفکر یہ طبعی باتیں ہیں، لوگ اس کا خیال کرتے ہیں احترام کرتے ہیں بہت زیادہ. محبت میں تو اس طرح ادائیگی ہوتی ہے. وہی مکتب حال دم زبائی او عشق بالا دے تر مذہب. کتابیں تو آپ کو مذہب بتائے گی لیکن ایک محبت کا مقام اور مرتبہ ہے جو خاص خاص لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. رحمان بابا وہی مکتب حال دا مذہب وائی اور عشق بالا دے تر مذہب او چپ عشق مجنون وند صادق وین و رحمان وائی پاغو باندے سلام. خودش اخلاق خوب ہم ضروری ہے. بڑا طویل درس ہے، رات کو کچھ ایسی تکلیف شروع ہوئے جاگتا رہتا ہوں جاگتا رہتا ہوں. پھر فجر میں نے خود پڑھانی ہے لیکن فجر میں ایسا جیسی میری آنکھوں کے اوپر پلاسٹر لگایا گیا. خوف ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ قاعدے میں بیٹھ جاؤں اور بیٹھ ہی جاؤں، اس لیے قاری صاحب سے پڑھوا دیتے ہیں. اور آج اعلان کیا کہ چونکہ تکلیف زیادہ ہے اس لیے 9 بجے درس شروع ہوگا. عزیزم اسجد سلم نے کہا ہے کہ اس میں آپ کو آرام زیادہ ہے، روزانہ 9 بجے سے 12 بجے کر دیں. میں نے کہا 9, 12, 11 برابر ہے. فضل ایک لالا تبھی غنم دی رو رہا نوی جوار دی رو رہا نوی 11, 12 اور غنم دی رو رہا نوی میش مارا رو رہا. 56 روٹیاں میرے ہاں وہ کھا چکے ہیں یہاں سنلوم میں. میں مولانا صاحب سنگ چل بک روڑی وقت ہے میں خورے روانے میں خام خامے خورو میں سنگ ویا خورے میں 50 ڈوڑائی براڑو وی اللہ سے زیادہ کا 60 بشی اور سالن بسی میں بس دمستو یو کھانک براو اور کونڈا براو دائی منگوا لیں گے دا خود دیر خو ہوئے اہو کی دیش. چنانچہ میں بھی ان کے ساتھ کھا رہا تھا یہ تبا کلا بس کے میں بس ماں بس کا جیسے کہ ہماری حساب کمی کی بھی آکھا نا میرے حساب کم ہو جائے گا. چنانچہ 56 کے قریب روٹیاں حضرت صاحب نے دہی کے ساتھ نم ڈالی اور کولر جو پڑا ہوا تھا کہا دا کولر روچت کا یہ اٹھاؤ مجھے دے دو وہ دے دی اگڑپا 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 وہ بس تا شوہا تب یا نوری بوس کا میڈے رہا. جب روانہ ہو گئے یہاں روڈ پر ہم رکشے کو آواز دیتے تھے تو رکشے والے دیکھ کے کون جاتے میں نے کہا حضرت بھی نہیں نہیں سم افریت پر لو قدی ہو دا سے ہو ویزو خوب پا بس کے زم کا نما خوب رکشے والے نبوزی لیکن رکشے والے نے دیکھ کے جب مولانا نے اس کے اوپر پیچھے سے ہاتھ رکھا جاؤ بھائی ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے تو رکشے کے پہیے چل رہے تھے اور ہل نہیں رہا تھا. وہ حیران ہو گیا چنانچہ وہ رکشہ روک کے آگے دیکھا پیچھے دیکھا پھر آخر میں مولانا کو دیکھا کجی کی نہیں. چنانچہ مولانا رکشے میں بیٹھ گئے نا تو ماتا ہوئی سلام علیکم رکشہ دا سے شوا رکشی یو پیا آسمان تا شو بلزم کی تا شو اسی ویچ پا شاہ منصور کی فضل حق مولا اچھا تو خاتو کوئی چاہو نوی چی نیم پاو دا غیرہ تو خاتو تو با. دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں جو خوب کھاتے ہیں وقت سے پہلے اندھا ہو گیا وقت سے پہلے آگے پیچھے ہو گیا. کم خوراک سڑے نزدیکی فرختو تا اور سڑے جی بے سیار خور بے سیار خوارشی. میرے ایک ساتھی تھا وہ یہاں 6 نمبر شاہ فیصل مسجد میں امام لگ گیا تھا. لوگوں نے پوچھا کتنی تنخواہ ہوگی کہ صرف روٹی سالن. لوگوں نے بڑا پیارا امام ہے. انہوں نے قریبی ہوٹل کو کہا کہ اس کو 15 دن جب پورے ہوئے ہوٹل والا آیا انہوں نے کہا کیوں مہینہ کا مہینہ کو نہیں پتہ نہیں دو گیا نہیں پورے سال کا جو بل بنتا ہے نا وہ 15 دن میں بنا تھا. لوگوں نے کہا بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نکلو یہاں سے. یہاں میرے پاس آیا عید کا دن تھا مجھے کہتے مجھے جواب دیا. میں نے کہا کیوں کہنے لگے روٹی کا بل برداشت نہیں کر سکے. میں بھی خوفزدہ ہو گیا گھر گیا گھر والوں نے کہا رات کو کھچڑی پکی ہے اس کے ساتھ گوشت کا شوربہ ہے اور ابھی بھی بہت ساری چیزیں میں باہر لایا اور اس نے کھایا. کھانے کے بعد پھر مجھے کہا اور تو نہیں کچھ. میں نے کہا نہیں. کہا جاؤں. میں نے کہا جاؤ بہت پہلے مر چکا ہے آخر اسے پورے کی مزید پر مخا بیا. اور ایک میرے پاس پڑھتا تھا کراچی یونیورسٹی میں امام شیخ بنور علی صاحب سے پڑھوں گا نہ آپ کو استاد ہونے کی ضرورت نہ مجھے. بس ایک آدمی آپ ہے ایک میں ہوں پڑھائے. اچھا بھائی ٹھیک ہے پڑھو. ایک دن میں نے حاجیوں کی دعوت کی اتفاق سے وہ حجاج کرام نہیں پہنچے، نئے لوگ تھے، راستہ بھٹک گئے. اس کو میں نے کہا ہزارے استاذ چلے کھانا کھانے، کہاں؟ میں نے کہا گھر. اچھا کیا پکائے؟ میں نے کہا آٹھ دس حاجیان تھے وہ آئے ہی نہیں. کہا اچھا آج تو اچھا دن ہے. سارا سالن، سارے چاول، ہر چیز ختم کی، اب بیٹھا ہوا ہے. میرا اٹھ نہیں رہا ہے، سب مصیبت ہے. انور شاہ کی والدہ نے کہا ہوئی تھے لرشا کی ریش کھیٹا کی تکلیف سے بل سے پریشانی تو اور دولے ادھر ہی گروں زلانے میں اس آتما بیار عالم بیان آستے میں اٹھ نہیں رہے. کہتے ہیں اس وقت جیسے زربن ٹوٹ گیا ہے، بزرگوں کا پاک کھانا تھا اس نے زربن توڑ دیا ہے. میں نے کہا بزرگوں کا کھانا کھانا سنت ہے اور زربن بچانا فرض ہے. روان میں پرتو کی بہوگا چھوڑا تو اس لیے رحمان بابا کہتے کہ زیادہ کھانا کھانے والے ہمیشہ سوا ہوتے. میں نے آپ کو بتایا تھا میں عالم دین سے جلسہ ہی گیا تھا منطق پڑھنے، اگلے سال کراچی آ رہا تھا، کچھ منطق کی کتابیں کم تھی. استاد محترم مولانا عبدالحنان رحمت اللہ علیہ نے جلسہ ہی نام لینے پر مناسب نہیں ہوتا ہے، میں جب خدمت میں گیا صبح جمعہ کا دن تھا، دس ساڑھے دس بج رہے تھے. اس نے کہا ہاتھ دھو لے اور بیٹھے. گھر گیا اور دس روٹیاں بڑی بڑی اور اتنا بڑا کونڈا گائے کا گھی گڑ ڈالا ہوا، بے طالب جانا بھی اس میں لاکھ. میں تھوڑی سی نوالے چند گھی میں لگا کے میں بس میں آؤ، آپ تو ٹی بی کے مریض ہیں، بیمار ہیں بہت، کھانا نہیں کھا سکتے، آپ سبق نہیں پڑھ سکتے. ساڑھے نو روٹیاں انہوں نے اس میں ڈالی اور آستین مبارک ایسا اوپر کیا، ادا سے اڑ دعوے جوڑا کا آخر پی بھی اس کر. جی مزو مسجد میں تشریف لائے، جمعہ کا واعظ فرمایا، ایک گھنٹہ خطبہ دیا، نماز پڑھائی. نماز کے بعد مجھے کہتے ہیں یہاں ایک جگہ دعوت ہے، چلو گے؟ میں نے کہا نہیں جی، مجھے اجازت دے. تو خدا پاک ہوئے آگا خواہ تا تمہارا لوڑا ہے حوصلہ دا دعوت پولو نے دیو چرگان دی خوشحال بے رہا چیزو میں نے جی زمانے معذرت دے. واپس آ کے استاد محترم مولانا لطف اللہ کو سنایا، بہت ہنسے اور فرمایا چلو کل سے منطق پڑھو. اس پہلے معذرت کی تھی کہ میں اس پیرانا سالی میں منطق نہیں پڑھا تھا، میں جی دا سے روڑے خوڑ دیتی ہوئی ارے دو یاد آتا کلو دا سہارا خلق دے دیکھو خوراک نہ بڑی گئی. اکالیم کتاب لکھی ہے ایک شخص نے، اکالیم کھانا زیادہ کھانے والے، لیکن زیادہ کھانا کھانا کمال نہیں ہے، کم کھانا کھانا کمال ہے. تھوڑا سا کھائے اور دیر تک زندہ تابندہ و سلامت رہے. ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها. اللہ کہتے ہیں رزق پورا کرے گا تب دنیا سے جائے گا، تو اگر آپ ایک دن میں ختم کرے تو بھی چلے جاؤ گے اور اگر نوے سال میں ختم کریں گے تو بھی جاؤ گے. یہ ایک تدبیر ہے. صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ کم کم کھانا کھانا چاہیے، اس لیے بزرگوں کی عمریں بہت زیادہ ہے، بہت اکثر بزرگ سو سال سوا سو سال تک پہنچ چکے ہیں. ہمارے طلباء عزیز الحمدللہ بہت ہی کنٹرول سے، ادب سے، احترام سے کھانا کھاتے ہیں. سال ہر سال گزرتے ہیں، کوئی ناراضگی شکایت نہیں ہوتی، اور ہمیں اعتراف ہے کہ جن کا حق ہے اس طرح ہماری طرف سے نہیں دیا جاتا ہے. میں اب بھی ناظم اعلیٰ اور ان کے اعوان سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے دسترخوان چائے ہر چیز کا خیال رکھے. ہمارے یہاں کوئی تکلیف نہیں, اللہ نے خزانے بھیجے. صرف اتنی تکلیف ہے کہ میں بیمار ہوں, نماز کے لیے نہیں آ سکتا ہوں تو باورچی خانے کہاں جاؤں گا. میں نے کئی مرتبہ عزیز و مسجد و جنید کو کہا, بلکہ محمد انور شاہ کو بھی کہتا ہوں کہ خود جا کے دیکھا کرو, طلبہ بھی زیادتی نہ کرے اور عملے کی طرف سے بھی بہت ہی زیادہ عزت و احترام سے ہو. پیاز دی ہو بنیاز دی, جگہ صاف ستھری ہو, کھلی الحمدللہ اللہ نے دی ہے. رش اور بھیڑ ماشاءاللہ ہزار سے زیادہ لوگ داخل ہو چکے, اللہ اور بڑھائے. ہم 20,000 طلبہ کا انتظام کر سکتے ہیں کھانے کا, لیکن افسوس کہ اگر رمضان شریف ہے اور اس میں افطار تو کم از کم ایک ہی وقت میں ہوگا, تو اس لیے با اندازہ رکھتے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ, مگر رکھتے ہیں طلبا اندازے سے. لکھ دیجیے بقدر و پیزت. بس سابعہ دور حدیث تخصص فضلا, اس میں ایک اشکال یہ ہے کہ آپ نے تو اشتہار کے اندر ڈاکٹر اور انجینئر اور دنیا کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے کو بھی داخلے کی دعوت دی ہے, تو پھر رابعہ اور ثالثہ کو کیوں نہیں دے رہے؟ یہ اشکال بہت وزندار ہے. جواب یہ ہے کہ وہ بیگانے نہیں ہیں, انہوں نے بھی ڈبل بی اے اور ایم اے اور بی ڈی کیے ہوئے ہیں, تو یہ نچلے درجات ان کے معاف ہے اور اصلاً وہ درجہ رابعہ سے آگے. آپ کے وفاق نے بھی تو میٹرک معاف کیا ہے اس کے لیے, فلاں کے لیے, اس لیے ان کی آمد بھی مبارک ہے. تو طالب علم جو ہوتے ہیں مہمان ہوتے ہیں, مہمان میزبان کی عزت کا خیال رکھتا ہے. مہمان شور نہیں مچاتے, دیکھو قورمے میں مرچ زیادہ ہے, دیکھو یہ بریانی ٹھنڈی ہے, نہیں, بس جو آیا سو آیا. اور میزبان خود احساس کرتا ہے کہ کھانے میں دیر ہو رہی ہے اور جیسے ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں پکا ہے. انشاءاللہ تعالی رمضان شریف میں تو پھر اور طرح خزانے اللہ نصیب فرماتے ہیں, اور ایک ایک دن کے تین اور چار گائے کٹتی ہے, ایک دن کی تین چار گائے اللہ کے فضل و کرم سے. ایک دوست نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں رمضان شریف میں یومیہ اونٹ کٹواؤں گا, لیکن بعد میں میں نے اس سے گزارش کی کہ اونٹ کا گوشت یا اونٹنی کا دودھ ہمارے آب و ہوا کے مطابق نہیں ہے, شاید یہ لوگ دیر تک نہ کھا سکے. یہ علم بھی سیکھا کرو. میں نے کہا بس ان کے لیے بھینس گائے بکرے مینڈے مرغیاں یہ ان کا خوراک ہے, وہ ٹھیک ہے. اونٹ کبھی کبھی کدو کدو, وہ ہمارے ملک کا خوراک نہیں ہے. جیسے عربی کرتا بڑا اچھا لباس ہے مگر ہمارا ملک کا لباس نہیں ہے. عجیب سا لگتا ہے جب آدمی بڑا لمبا کرتا پہن کے عرب آیا ہوا ہو. نہیں, بس ہمارے اپنے علماء کا جو طریقہ کار ہے وہ لباس ہے, یہ بہترین لباس ہے. لباس التقویٰ ذالک خیر, یہ اہل تقویٰ کا لباس بہترین ہے. بہرحال قرآن کریم کے علوم میں سے ایک علم ہے ناسخ منسوخ. ناسخ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیات و احکام جو قابل عمل ہے, نافذ العمل ہے, اور منسوخ کے معنی کہ حکمت الہیہ سے اس پر عمل روک لیا گیا. جیسے شروع میں تھا کہ ایک مسلمان 10 کافروں سے نہیں بھاگے گا, اور پھر مسلمانوں کی کمزوریاں دیکھ کر فرمایا ایک مومن مسلم 2 کافروں کے مقابلے میں کافی. علم ان فیکم ضعفا, اللہ نے دیکھ لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے.
اس کی اپنی جگہ حکمتیں ہیں. امام ابو جعفر طحاوی کی نواسخ الآثار مشہور ہے, اور ابو العباس ابن الانباری کی کتاب الاعتبار فی معرفت الناسخ والمنسوخ من الآثار. ابو العباس ابن الانباری اور عبد الرحمن ابن الجوزی کی کتاب النواسخ, یہ ایک لمبا باب ہے اور اس پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں. پھر ناسخ و منسوخ کی تعریف میں فرق ہے. متقدمین کے ہاں اگر مطلق مقید ہو جاتا یا مجمل مطلق ہو جاتا تو مفصل ہو جاتا, مفسر ہو جاتا تو بھی نسخ ہو گیا, نسخات. خود بخاری کے اندر بار بار آتا ہے فانزلت یا فاتبق, اصل میں ہے فاتبقت. یہ آیات اس موقع کے موافق ہو گئی ہے. اس طرح متقدمین کے ہاں ناسخ منسوخ کی تعریف عام تھی اور متاخرین کے ہاں ناسخ منسوخ کی تعریف قدرے مقید ہو گئی, اور وہ یہ کہ نہیں, ارتفاع الحکم بے ارتفاع لے الا وجہ نہیں رہی تو حکم ختم کر دیا گیا. متقدمین کی تعریف کے مطابق 500 آیات منسوخ ہے, اور متاخرین کی تعریف کے مطابق تو مولانا حسین علی, مولانا عبید اللہ سندھی, شیخ القرآن طاہر پنجپیری اور اس جماعت کے ہاں تو کوئی چیز منسوخ ہی نہیں ہے. شاہ ولی اللہ نے 5 یا 7 آیتوں کو منسوخ کہا ہے, بعضوں نے 25 کو کہا ہے. تفصیلات کے لیے ابن الانباری کی کتاب الاعتبار فی معرفت الناسخ والمنسوخ من الآثار. اس طرح احادیث مبارکہ میں بھی علم ہے, اور مثلا ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ نے اپنے بیٹے کا سارا ساز و سامان شادی کا چھین لیا سارا. جب بیٹے نے ان کو کہا کہ بابا دعوے لے انت و مالک لابی کا, آپ کون سا مسلم پڑھا رہا ہے, جب میرے سامنے بات آئی میں نے کہا یہ متروک ہو چکی ہے. اس پر عابد سندھی نے کتاب لکھی ہے المواہب المنیفہ, اسی پر 7 جلد عابد سندھی نے لکھی ہے کہ انت و مالک لابی کا حقوق جب بیان ہوئے اور ماں باپ کے حصے بیان ہوئے تو اس کے بعد یہ اجازت نہیں ہے کہ باپ یا ماں کسی اولاد کی سب چیزیں یا بغیر اجازت کے اٹھا لے. انت و مالک لابی کا یہ متروک ہو چکی ہے. حضرت علی نے ایک شخص کو دیکھا تھا کہ وہ مسجد میں واس کر رہا تھا کوفہ میں, تو علی نے کہا ناسخ منسوخ جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. کس وجہ سے؟ بیٹھ جاؤ. شپگ نمبریا تقریر شروع کر رہے. ایک پروفیسر صاحب میرے دوست تھے دلی کالج, وہاں فیڈرل بیریا میں پرنسپل تھے, تبلیغ میں آئے. میں نے اس کا بڑا اکرام کیا, دعوت بھی کی. یہاں مغرب کے بعد تقریر کر رہا تھا, کہتے یہ جو راستہ ہے نا تبلیغ کا, یہ وہ راستہ ہے, عالم بیچاروں کو بھی پتا نہیں. ماں مزمل تے ورش دے گوگنی انہیں سے کرا لوں اور پسے نوٹ پڑھاؤ بے گھڑ دو. مزمل بھائی پیچھے آئے, ان سے کہا بس آپ کا بیان پورا ہو گیا اور یو کین گو, آپ خوشی سے یہاں سے روانہ ہو جائے. تبلیغیان غریبانہ نرسہ ہو جائے ایسو بھی. یہ وہ دین ہے کہ عالم غریبوں پر بر ابھی کھلا ہی نہیں ہے, پرنسپل صاحب پر کھلا ہے جو روزانہ 12,000 جھوٹ بول رہا. میں غلط یہ نہ الٹ رہا تھا ایزیا, عالم عالم ہے وہ, نبی کا وارث ہے, تو کون ہے؟ کسی شمشاڑی تبلیغی کا وارث آیا ہوا ہے. تبلیغ سونا اور جوہر ہے، مگر تبلیغ کے آداب اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، یاد رکھو. دیکھو علم ایک فضل اور شرف ہے. اگر آپ اپنے باپ سے پوچھنے لگے کہ میری والدہ سے آپ نے کہیں شادی سے پہلے چھیڑ چھاڑ تو نہیں کی، پھر دیکھ لو کیسے اشار کرتا ہے تیرا. اور تو ماں سے پوچھ کہ میرے ابا سے پہلے بھی کہیں آگے پیچھے ہوئی ہے یا نہیں، تو گستاخ، بے ادب، رذیل، کمینہ سمجھا جائے گا. تو علم کے ساتھ بھی آداب ضروری ہے. یہی آداب وہ علم ہے جس میں ناسخ سمجھا جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے، اور یہ حدیث ناسخ ہے اور یہ متروک نہیں ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے تعدیل حقوق الوالدین. والدین کے حقوق میں بھی عدل و انصاف ہونا چاہیے، ہر چیز نہیں لے سکتے. اگر ماں باپ کے اپنا حساب کتاب ہے نان نفقے کا، تو اولاد سے بالکل نہیں لے سکتے، لے لیا تو مقروض ہوں گے. دیکھیے مولانا اشرف علی کی کتاب تعدیل حقوق الوالدین، یہ کتاب آج کل بوادر اور نوادر کا حصہ ہے. کاش کہ حکیم الامت کو مولانا عابد سندھی کی کتاب مواہب اللطیفہ یا منیفہ مل جاتی، اور اس میں یہ تفصیل ہے کہ کون کون سی حدیث اب قابل عمل نہیں ہے. اس کے بعد پیغمبر کی دوسری حدیث آ چکی. دیکھو بات سنو، بخاری شریف میں ہے کہ پیغمبر نے ابتدائے ایام میں قربانی کے ارشاد فرمایا تھا کہ بس تین دن تک قربانی کا گوشت استعمال کرو، اس کے بعد استعمال نہ کرو، تاکہ لوگ ذخیرے نہ کرے اور فقیر مسکین اور محتاج تک گوشت پہنچے. لیکن جب کچھ مدت بعد لوگوں کو غریب مسکین محتاج کے حالات کا علم ہوا اور بغیر کسی پابندی کے لوگ دینے لگے، تو آپ نے کہا آپ قربانی کا گوشت جب چاہو کھاؤ. بخاری میں کہ ایک شخص سفر سے آیا، اس کو گھر میں گوشت رکھا گیا، انہوں نے کہا یہ کہاں کا گوشت ہے؟ کہا قربانی کا. کہا یہ تو تین دن کے بعد نہیں کھا سکتے تھے. انہوں نے کہا حدث بعد کا امر، آپ کے بعد نئی شریعت آئی ہے، پیغمبر نے اجازت دے دی. الحمدللہ. اور جس آدمی نے رمضان شریف میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی، آپ نے کہا 60 روزے رکھو گے، اس نے کہا میں تو ایک نہ رکھ سکا. آپ نے کہا 60 مسکینوں کو دو وقت کھانا کھلاؤ گے. آپ نے کہا مدینہ کے دو پہاڑوں کے درمیان میں ہمارے گھر سے بھوک کا پیاسا نہیں ہے. آپ نے کہا اطعم اہلہ کا، چلو ان کو کھلا دو. حالانکہ یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، علماء کہتے ہیں اس کے لیے خاص ہے. اور ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یا ان کے مامو کا قصہ ہے کہ جب پیغمبر نے فرمایا کہ قربانی تب ہوگی کہ نماز عید کے بعد ہو، اور جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی فقد قدم اہل قدم اللحم لأہلہ، اس نے گھر والوں کے لیے گوشت کا انتظام کیا ہے، اور اس نے وما دہا قربانی نہیں کی. تو ایک ابو بردہ ابن نیار غالباً کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جیرانی جیاؤن، میرے پڑوس والے بھوکے تھے، میں تو عید کے لیے آنے سے پہلے بکرا کاٹا اور اس کو تقسیم کیا. آپ نے کہا لحموں کا لحم قدمت اہلا کا، یہ تو گوشت ہے جو آپ نے آگے کیا. پشتو میں کہتے پتہ ہی دے پتہ ہی لاپتا پتہ ہی کری جا ارمان دے جہانگیری پختو پتہ ہی. اس کو کہتے ہیں کہ عید کے دن چار چیز ساتھی جمع ہو جائے، کوئی بچڑی خریدے کہ کیا باہر سے گوشت لائیں گے عید الفطر کو، بس دا پتہ ہی دا. تو قربانی کا گوشت جب کسی کو نہیں ملتا تھا نا غریبوں کو، تو وہ کہتے ہیں خدایا قربانی پتہ ہی کی، یعنی قربانی دینی اصل وہ خدا. اس نے کہا میرے پاس ایک بکرا ہے لیکن وہ سال کا نہیں ہے اور بکرے کے لیے سال کا ہونا شرط ہے، مینڈا تو 6 مہینے کا بھی اگر سال کا لگتا ہو تو قربانی جائز ہے، باقی بھینس اور گائے 2 سال کا بھی ہو، اونٹ کے لیے 5 سال ضروری. آپ نے کہا چلو آپ کی طرف سے جائز، تو ان کو اجازت دے دی کہ 11 مہینے کا بکرا قربان کیا گیا، یہ مخصوص ان کے لیے وارد ہوا، اور وہ جو احکام سال بھر کے ہیں وہ ان کے حق میں متروع کر دیے گئے. اس طرح روزے کی حالت میں جو کھاتے پیتے ہیں بھولے سے، اس کے بارے میں بھی ہے اطعمک اللہ وسقاک، اللہ نے خود آپ کو کھلایا پلایا، خاص مہمان بنایا. تو بعض احادیث مبارکہ بھی ایسے ہیں، اس لیے علماء کرام نے فقہ کی طرف توجہ فرمائی، کیونکہ فقی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ناسخ منسوخ کا بھی علم ہو اور اس کو متروک احادیث کا بھی پتا ہو. فقی اس کا وظیفہ حیات ہے الاشتغال فی المتون، اور محدث کا وظیفہ ہے یعنی ذمہ داری ہے الاشتغال فی الاسانید. امام بخاری کا کام سند صحیح کرنا ہے اور اسانید صحت میں وہ بادشاہ ہے. تنازع قوم لدی فی البخاری ومسلم وقالوا ایہما یتقدموا، کچھ لوگوں نے اختلاف کیا کہ ان میں کون بڑا ہے بخاری. فقلت ان البخاری قد فاق صحة كما فاق في حسن السنارات مسلم، صحت الاسانید میں بخاری اول ہے اور جمع احادیث اور ترتیب اور تہذیب میں مسلم آگے ہیں، وہ 6 آخر ہے ولا دلم. اللہ اللہ، کان البخاری حافظا و محدثا جمع الصحیح مکمل التحریری میلاده صدق و مدت عمره فیها حمید و انقضا فی نور. سبحان اللہ. اسی طرح ایک علم تفسیر کا ہے شان نزول. شان نزول کہتے ہیں جو صحاح میں ہے وہ صحیح ہے، باقی زہبی نے میزان الاعتدال جلد اول صفحہ 5 پر لکھا ہے کہ احمد بن حنبل کہا کرتے تھے کہ مغازی، سیر، فضائل اور شان نزول کے اندر تدبر اور امعان کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے. واحدی نے اور واسطی نے اور بیضاوی نے اور ناصری نے جو فضائل نقل کیے ہیں یا زمخشری نے، علماء نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے صحیح و سقیم کا فرق نہیں کیا، لیکن بہرحال بہت ساری آیات اور قرآن کی سورتیں صحاح میں موجود ہے. اقرا باسم ربک الذی خلق کا کون انکار کرے گا، کہ اول ما نزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 آیات، پوری سورت جو آئی ہے 5ویں نمبر پر، لیکن پوری کی پوری 1 نمبر ہے وہ فاتحہ ہے. بعضوں کا خیال ہی ہے کہ سورہ مدثر ہے. والمثل قد مرت مفصلتا فی اوائل الجامع صحیح والحمدللہ علی ھذا. تفسیر در منصور میں جلال الدین سیوطی نے کافی روایات نقل کی ہے شان نزول سے متعلق، اور کہتے ہیں کہ نزول کیسا بھی ہو لیکن حکم عام ہوگا، اس پر تفصیل ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی. قرآن کریم میں اللہ نے احکام بیان فرمائے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. تو احکام القرآن بھی بہت بڑا علم ہے. ہماری دانش میں سب سے پہلے اس پر امام ابو جعفر طحاوی نے کتاب لکھی احکام القرآن، جو 30 زخیم جلدوں میں آ رہی ہے، 4 یا 6 جلدیں چھپ گئی. دوسری احکام القرآن جساس رازی کی ہے، جو ابو الحسن کرخی کے شاگرد ہیں. تیسری ابن العربی کی ہے، ابن العربی مالکی. چوتھی علامہ دمیری کی ہے، یہ حیات الایوان والے، بھی محدث کبیر ہے، حافظ الحدیث ہے، بہت بڑے. اور پھر بے شمار ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان و شوکت دی تھی. آپ نے اپنے لائق اور فائق خلفاء سے امام ابو حنیفہ کے مذہب کے دلائل قرآن کریم سے اکٹھے کیے. وہ مولانا عبدالکریم گمتھلہ، مولانا مفتی محمد شفیع، مولانا خیر محمد جالندری، مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا ادریس کاندھیلوی، ان میں مولانا مفتی شفیع صاحب کا حصہ شاید قصص نمل شعرا والا ہے، بہت اعلی عالم ہے. مفتی صاحب بڑے ذہین ذکی عالم ہے. اور ظفر احمد کا حصہ مفصل ہے، ان کو موقع زیادہ ملا ہے. ہمارے لائق فائق دوست مولانا خلیل احمد صاحب، جو مولانا مشرف علی تھانوی کے غالباً چھوٹے بھائی ہے، انہوں نے 15 زخیم جلدوں میں احکام القرآن دارلو میں، ان کا کون سا لاہور میں، مولانا مشرف علی تھان محقق مدقق ہے، اور ایک ایک جلد اور وہاں کی تمام تصنیفات مجھے بھیج رہے ہیں. فجزاؤم اللہ عنا وعن ھذا الدین احسن الجزا. اس زمانے میں طالب ایک احکام القرآن جساس کی رکھے، محقق جو آئی ہے، اور دوسری یہی لاہور سے، جامعہ شریفیہ نہیں ہے، جامعہ دارالعلوم علامہ اقبال روڈ، مولانا خلیل احمد صاحب، غالباً مولانا مشرف علی صاحب تھانوی کے چھوٹے بھائی ہیں. ان کے پاس مولانا ادریس کاندھیلوی کا سارا کتب خانہ تھا، اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. مولانا خلیل صاحب بے انتہا متوجہ الی العلم والتفقہ والتبحر، زاد اللہ حرصہم فی العلم والتحقیق، وجعلہم اللہ مشرفا فی العلم والعمل فی الکونین. ہمارے شکریہ اور تقسیم کے بڑے لائق فائق بزرگ. تو بس یہ کچھ مبادی میں نے ابتداءً ذکر کیے. اور طبقات المفسرین یا بعض اہم مهم تفاسیر کا تذکرہ کل کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اعوذ باللہ بسم اللہ تفسیر اور تاویل کے فرق، اور فاتحہ سے متعلق بعض ابحاث کرنے پڑیں گے. کل 8واں دن ہے ہمارے شروع کرنے کا، 8واں ہے نا، پیر کو شروع ہوا تھا. تو انشاءاللہ تعالی بس وبہذا القدر نکتفی اليوم. 12 بجے تک میں نے ڈرانے کے لیے کہا تھا 11 ہی ہوں گے، کیونکہ فضلیاک لالا نے کہا تھا بھی جوار دیا رہے بھی 11-12، اور غنم دیا رہے بھی میش مارا یارا. تو انشاءاللہ تعالی اب تقریباً ہمارے دوستوں کا بھی یہ خیال ہے، مجھے بھی کچھ آرام محسوس ہوا. اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو بس 9 بجے ہی شروع کریں گے، اور 8 بجے سے شروع کرنا وہ متروک ہو گیا، اور نیا معاملہ آ گیا، اور وہ منسوخ ہو گیا، اور ناسخ اعمال آ گئے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم علی عبدک و رسولک و نبیک و نجیک محمد احمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک و صل وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فالله خير حافظ وارحم الراحمين. ما شاء الله لا قوه الا بالله. خدایا ہمارے یہ درد قبول و مقبول فرما، آسان فرما. بزرگان دین کی امانت علم اور دیانت تحقیق بیان کرنے کی ہمت عطا فرما، لیاقت عطا فرما، شرافت عطا فرما، تیری توفیق خیر نصیب فرما، حاضرین اور حاضرات، شریکی شرکا اور شریکات سب کو آنا جانا آسان فرما، ادارے میں رہنے سہنے والے کو آداب و احترام سے رہنے سہنے نصیب فرما، اور ان سب کو مستقبل کا مینار رشد و ہدایت بنا، بیماروں کو صحت شفا دے دے، خدایا مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی مدد فرما جنہیں کسی قسم کے بھی تناؤ ہے، پریشانی ہے، یا رب ان کو خوب توفیق کی خیر عطا فرما، اور یا اللہ نوری آباد میں جو حضرت اقدس فقی الامہ محمود الملت والدین مفتی محمود کے یاد اور ثواب میں جامع مسجد تقریباً بن گئی ہے اور اس میں اب تراویح کی جماعت کرانے کے لیے تیاریاں ہیں، رفقا محنت اور ہمت کر رہے ہیں، خدایا اس کو سواد فرما اور رمضان شریف سے پہلے ہی مسجد آن فرما، اور اس کے ابواب البر والصلہ، ابواب الخیر والشرف، ابواب الثواب والاجر یا اللہ مفتوح فرما، ہم عاجز اور مسکین و دوستوں کو خیر کی توفیق عطا فرما، شرور سے، بیماریوں سے، فتنوں سے، سازشوں سے یا اللہ ہمیں حفاظت ہو، امن و امان نصیب فرما، صلی اللہ علیہ وسلم.